الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدری چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم قرآن شریف کی آیتیں ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر سراۃ الجنان تفسیر قرآن سے بالترتیب سن رہے ہیں اور اب تک 13واں پارہ اور سورہ رعد آیت نمبر 29 تک ہمارا درس پہنچ چکا ہے اللہ پاک قرآن شریف کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.
آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اسی طرح ہم نے تمہیں اس امت میں بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر گئیں تاکہ تم انہیں پڑھ کر سناؤ جو ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے حالانکہ وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں. تم فرماؤ وہ میرا رب ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے. ناظرین اکرام, یہاں پر اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرح آپ سے پہلے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو گزشتہ امتوں کی طرف بھیجا, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی طرف بھیجا, تو آپ کی امت سب سے آخری امت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شان سے رسالت عطا کی تاکہ آپ اپنی امت کو قرآن پاک اور وہ شرعی احکام پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائے ہیں, حالانکہ وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت قتادہ اور حضرت مقاتل وغیرہ کا قول یہ ہے کہ یہ آیت صلح حدیبیہ میں نازل ہوئی, جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ سہیل بن عامر جب صلح کے لیے آیا اور صلح نامہ لکھنے پر اتفاق ہو گیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کفار نے اس میں جھگڑا کیا اور کہا کہ آپ ہمارے دستور کے مطابق بسمک اللہم لکھوائیے. اس کے متعلق آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں. اے حبیب, آپ ان سے فرما دیں کہ رحمان تو وہی ہے جس کی معرفت اور پہچان سے تم انکار کر رہے ہو, وہ میرا رب ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, میں نے اپنے تمام امور میں اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُجِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ ٹل جاتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے باتیں کی جاتی جب بھی یہ کافر نہ مانتے بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں, تو کیا مسلمان اس بات سے نا امید نہ ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت دے دیتا اور کافروں کو ان کے عمل کی وجہ سے ہمیشہ ہلا دینے والی مصیبت پہنچتی رہے گی, یا آپ ان کے گھروں کے نزدیک اتریں گے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے, بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. ناظرین اکرام, کفار قریش نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم آپ کی نبوت مانیں اور آپ کی پیروی کریں تو آپ قرآن شریف پڑھ کر اس کی تاثیر سے مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیجئے تاکہ ہمیں کھیتی باڑی کرنے کے لیے وسیع زمین مل جائے اور زمین کو پھاڑ کر چشمہ جاری کر دیجئے تاکہ ہم کھیتوں اور باغوں کو ان سے سیراب کریں, قصی بن کلاب وغیرہ ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو بھی زندہ کر دیجئے تاکہ وہ ہم سے کہہ جائیں کہ آپ سچے نبی ہیں. اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ یہ ہیلے بہانے کرنے والے کسی حال میں بھی ایمان لانے والے نہیں، سب کام اللہ پاک ہی کے اختیار میں ہیں۔ تو ایمان وہی لائے گا جس کو اللہ پاک چاہے اور توفیق دے، اس کے سوا اور کوئی ایمان لانے والا نہیں، اگرچہ انہیں وہی سب نشانیاں دکھا دی جائیں جو وہ طلب کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے انوار کو نگاہ بصیرت سے دیکھنا ہی حقیقی طور پر فائدہ مند ہے، کیونکہ کفار قرآن کریم کے نور کو نگاہ بصیرت سے یعنی دل کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، اسی لیے وہ اس کے برحق ہونے کی برہان کا مشاہدہ نہ کر سکے اور حق قبول کرنے سے محروم رہ گئے۔ اس لیے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل قرآن عظیم کے نور سے منور ہو جائے اور قرآنی آیات کی تاثیر اس پر اثر کرے، تو وہ نگاہ بصیرت سے قرآن شریف کی تلاوت کرے اور اسے سمجھ کر پڑھے اور اس میں دیے گئے احکام پر عمل کرے، اور جو ممنوعات ہیں جن سے منع کیا گیا ان چیزوں سے باز رہے، تو انشاءاللہ اس کا دل قرآن پاک کے نور سے جگمگا اٹھے گا اور وہ اس کی آیات کی تاثیر اپنے ظاہر و باطن میں دیکھ لے گا۔ اس آیت میں مزید یہ فرمایا گیا، کیا مسلمان اس بات سے نا امید نہ ہو گئے کہ انہیں جتنی بھی نشانیاں دکھا دیں یہ ماننے والے نہیں؟ تو اس آیت میں مسلمانوں کو جواب دیا گیا جنہوں نے کفار کی نئی نئی نشانیاں طلب کرنے پر یہ چاہا تھا کہ جو بھی یہ نشانی طلب کرتے ہیں ان کو دکھا دی جائے تاکہ یہ مان جائے۔ اس میں انہیں بتایا گیا کہ جب زبردست نشانیاں آ چکی اور شکوک و شبہات کی تمام راہیں بند کر دی گئیں، دین کی حقانیت روز روشن سے زیادہ واضح ہو چکی، ان واضح دلائل کے باوجود لوگ مکر گئے اور حق کا اعتراف نہ کیا، تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ وہ عناد کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، اور عناد بغض رکھنے والا کسی دلیل سے بھی نہیں مانے گا، کبھی بھی نہیں مانے گا۔ تو مسلمانوں کو اب ان سے حق قبول کرنے کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ کیا اب تک ان کے عناد کا مشاہدہ کر کے واضح نشانی اور دلائل سے ان کا منہ پھیرنا نہ دیکھ لیا آپ نے؟ اب ان سے قبول حق کی امید کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ البتہ اب ان کے ایمان لانے اور مان جانے کی یہی صورت ہے کہ اللہ پاک انہیں مجبور کر دے، ان کا اختیار چھین لے۔ ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس طرح کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس طرح تو سب کو ہدایت دے دیتا، کوئی کافر نہ رہتا، مگر آزمائش اور امتحان میں بھی حکمت ہے اور یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ ولا یزال الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا، یعنی کفار اپنے کفر اور خبیث اعمال کی وجہ سے طرح طرح کے حادثات، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں ان میں مبتلا رہیں گے، کبھی قحط میں، کبھی لٹنے، کبھی مارے جانے میں، کبھی قید میں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے کفار انہی چیزوں میں گرفتار ہوتے رہے اور یہ خبر سچی ہوتی رہی۔ پھر فرمایا کہ او تحل قریبا من دارہم، یا آپ ان کے گھروں کے نزدیک اتریں گے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حدیبیہ کے دن ان کے گھروں کے نزدیک اپنے لشکر کے ساتھ اتریں گے، یہاں تک کہ اللہ پاک کی طرف سے فتح و نصرت کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا دین غالب ہونے کا اور مکہ فتح ہونے کا وعدہ پورا ہو جائے۔ بے شک اللہ پاک اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، تو میرا عذاب کیسا تھا؟ ناظرین اکرام، یہاں فرمایا گیا کہ کفار مکہ نے جب ان معجزات کا مطالبہ مذاق اڑانے کے طور پر کیا تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر بہت گراں گزرا اور ان باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اذیت اور تکلیف پہنچی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے ان جاہلانہ مطالبوں پر صبر فرمائیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آپ کی قوم نے آپ کا مذاق اڑانے کی نیت سے نشانیاں طلب کی ہیں، اسی طرح باقی انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کی قوموں نے بھی ان کا مذاق اڑایا تھا، پھر میں نے کافروں کو کچھ دنوں کے لیے ڈھیل دینے کے بعد عذاب میں گرفتار کر دیا اور دنیا میں انہیں قحط، قتل اور قید کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیا، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ ناظرین، اس آیت میں علماء و مبلغین کے لیے بھی درس ہے کہ راہ خدا میں تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کرنا انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے، اس لیے اگر انہیں راہ خدا میں کسی تکلیف اور پریشانی کا سامنا ہو تو انہیں چاہیے کہ انبیاء اکرام کے حالات اور ان کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، اللہ نے چاہا تو ان کی تکالیف جلد دور ہو جائیں گی۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے پتہ چلا کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء رحمۃ اللہ علیہم کا مذاق اڑانا بدبختی کی علامت ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، جس نے میرے کسی ولی کی توہین کی تو اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کر دیا، یعنی جس نے میرے اولیاء میں سے کسی کو اذیت دی یا کسی کو غضب دلایا تو اس نے مجھ سے جنگ کی۔ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے اولیاء سے محبت رکھنا، ان سے قلبی تعلقات قائم کرنا اور ان کی صحبت اختیار کرنا اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ نفع مند اعمال میں سے ہے، اور اللہ پاک کے اولیاء سے بغض و عداوت رکھنا، انہیں حقیر سمجھنا اور ان پر اعتراضات کرنا اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ نقصان دینے والے اعمال میں سے ہے۔ اس سے ان لوگوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اللہ پاک کے اولیاء کے بارے میں نازیبا کلمات کہتے، ان کی توہین کرتے، ان سے عداوت و دشمنی رکھتے اور ان پر اعتراضات کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، افمن ہو قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکا قل سموہم ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل ومن یضلل اللہ فما له من ہاد۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تو کیا وہ خدا جو ہر شخص پر اس کے اعمال کی نگرانی رکھتا ہے وہ بتوں جیسا ہے؟ ہرگز نہیں، اور وہ لوگ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، تم فرماؤ تم ان کا نام تو لو کہ وہ کون ہیں جو خدا کے شریک ہیں، بلکہ تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جسے وہ زمین میں جانتا ہی نہیں ہے، یا یوں ہی ایک اوپری بات، بلکہ کافروں کے لیے ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا اور انہیں راستے سے روک دیا گیا، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں اللہ پاک نے مکے کے مشرکین کا رد اور انہیں زجر و توبیخ یعنی ڈانٹ ڈپٹ فرمائی ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک جو کہ ہر شخص کا محافظ اور اسے رزق دینے والا ہے، اسے جانتا اور اس کے اچھے برے اعمال کو بھی جانتا ہے، نیکیاں کرنے والے کو ثواب دینے والا، گناہ کرنے والے کو سزا دینے والا ہے۔ کیا وہ ان بتوں کی مثل ہو سکتا ہے جو ایسے نہیں؟ بلکہ وہ تو اپنے آپ سے بھی عاجز ہیں، اور جو خود سے عاجز ہوں وہ دوسروں کو کیا نفع یا نقصان پہنچا سکیں گے؟ لہٰذا عبادت کا مستحق صرف اللہ پاک ہے، نہ کہ وہ بت جنہیں مشرکین اللہ پاک کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر آگے فرمائے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرمائیں کہ تم جن بتوں کو عبادت کا مستحق ٹھہراتے ہو ان کی حقیقت تو بیان کرو کہ ان کا تعلق کس جنس سے ہے اور وہ کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں، پھر غور کرو کیا وہ عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ تو اب تمہارے اس شرک کا یہ مطلب نکلا کہ تم اللہ تعالیٰ کو اس کے شریک کی خبر دے رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ زمین میں اپنا کوئی شریک موجود نہ ہونے کی وجہ سے اسے جانتا ہی نہیں۔ اگر اللہ پاک کا کوئی شریک ہو سکتا تو اللہ پاک کو اس کا علم ضرور ہوتا، کیونکہ اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے، اور جو اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ ہو وہ چیز محض باطل ہے۔ لہٰذا اللہ پاک کے لیے شریک ہونا بھی باطل اور غلط ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت پر اللہ پاک کے علم کی نفی نہیں کی گئی، بلکہ اللہ پاک کا شریک ہونے کی نفی کی گئی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب یقیناً زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ یہاں پر فرمایا گیا کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں قتل اور قید وغیرہ کا عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب یقیناً دنیا کے عذاب کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی وعید اگرچہ کافروں کے بارے میں ہے، لیکن اس میں ان مسلمانوں کے لیے بھی بڑی عبرت ہے جو اللہ پاک کی اطاعت و عبادت سے انتہائی دور اور اس کی نافرمانی میں بہت مصروف ہے۔ اگر ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں جہنم میں ڈال دیا تو ان کا جو حال ہوگا اس کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے اپنے نفس سے غافل اور اس فانی اور مٹ جانے والی دنیا پر دھوکہ کھانے والے شخص، اس چیز کی فکر نہ کر جسے چھوڑ کر جانا ہے، بلکہ اپنے فکر کی لگام کو اس کی طرف موڑ دے جو تیری منزل ہے، کیونکہ تجھے بتایا گیا کہ سب لوگوں کو جہنم پر سے گزرنا پڑے گا۔ کہا گیا ہے، وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے، یہ تمہارے رب کے ذمے پر حتمی فیصلہ کی ہوئی بات ہے، پھر ہم ڈرنے والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے، تو تجھے وہاں جانے کا یقین ہونا چاہیے، اور چونکہ نجات کے بارے میں شک ہے اس لیے تو اپنے دل میں اس مقام کے ہولناک منظر کا شعور بیدار کر کہ شاید تو اس سے نجات کے لیے تیاری کرے، اور مخلوق کے حال میں غور و فکر کر کے قیامت کی مصیبتوں میں سے ان پر جو کچھ گزرا اس کی وجہ سے وہ کرب اور پریشانیوں میں ہوں گے، اور اس بات کے منتظر ہوں گے کہ انہیں سفارش کرنے والوں کی شفاعت کی خبر ملے کہ اچانک مجرموں کو شاخ در شاخ اندھیرے گھیر لیں گے اور لپٹ جانے والی آگ ان پر چھا جائے گی، وہ اس کی آواز اور جھنجھناہٹ سنیں گے جو اس کے سخت غیظ و غضب پر دلالت کر رہی ہوگی، اس وقت مجرموں کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو جائے گا اور لوگ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، حتیٰ کہ جو لوگ بچ جائیں گے ان کو برے انجام کا خوف ہوگا، اور جہنم کے فرشتوں میں سے ایک آواز دیتے ہوئے کہے گا، اے فلاں بن فلاں، جو دنیا میں لمبی امید کی وجہ سے ٹال مٹول سے کام لیتا تھا اور تو نے برے اعمال میں عمر کو ضائع کر دیا، پھر وہ لوہے کے گرز لے کر اس کی طرف دوڑیں گے اور اس کو طرح طرح سے دھمکائیں گے، نیز اسے سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے اور گہرے جہنم میں اوندھا پھینک دیں گے، اور کہیں گے، چکھ، تو تو بڑا عزت والا کرم والا ہے، بس وہ اسے ایسے گھر میں قید کر دیں گے جس کے کنارے تنگ، راستے تاریک اور مقامات ہلاکت پوشیدہ ہوں گے، کافر قیدی وہاں ہمیشہ رہے گا جبکہ مسلمان قیدی اپنی سزا پوری ہونے تک وہاں رہے گا، اور اس پہ بھڑکتی ہوئی آگ جلائی جائے گی، وہاں ان کا مشروب کھولتا ہوا پانی اور ٹھکانہ جہنم ہوگا، آگ کے فرشتے ان کو گرز ماریں گے اور آگ ان کو جمع کرے گی، وہاں وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن اس سے چھوٹ نہیں سکیں گے، ان کے پاؤں پیشانی کے بالوں سے بندے ہوں گے اور گناہوں کی تاریکی کے باعث ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، وہ ہر کنارے سے پکاریں گے اور چیخیں گے چلائیں گے، اور جہنم کے فرشتے سے کہیں گے، اے مالک، ہم سے عذاب کا وعدہ پورا ہو چکا ہے، بیڑیاں ہم پر بھاری ہو گئی ہیں، اے مالک، ہمارے چمڑے پک چکے ہیں، اے مالک، ہمیں یہاں سے نکالو، ہم کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے، دوزخ کے فرشتے کہیں گے، نہیں، امن کے دن چلے گئے، اب ذلت کے گھر سے نکل نہیں سکتے، اس میں پھٹکار کے ساتھ پڑے رہو، باتیں نہ کرو، اگر تمہیں یہاں سے نکال بھی دیا جائے تو جس کام سے تمہیں روکا گیا تم دوبارہ وہی کام کرو گے، اس وقت وہ نا امید ہو جائیں گے اور اللہ پاک کے مقابل جو باتیں کی ہوں گی ان پر انہیں افسوس ہوگا، لیکن اب نہ تو ان کو ندامت نجات دے گی اور نہ ہی افسوس کا کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ انہیں طوق پہنا کر چہروں کے بل اوندھا گرا دیا جائے گا، ان کے اوپر نیچے دائیں اور بائیں آگ ہی آگ ہوگی، وہ آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ان کا کھانا آگ، پینا آگ، لباس آگ، بچھونا آگ ہوگا، اور وہ آگ کے ٹکڑوں، تارکول کے لباس، گرزوں کے ساتھ مارے جانے اور بھاری بیڑیوں کے درمیان ہوں گے، وہ دوزخ کے تنگ راستوں میں چلیں گے اور جہنم کی سیڑھیوں سے ہجوم کے ساتھ اتریں گے، اور ان کے اطراف و جوانب میں پریشان پھر رہے ہوں گے، آگ ان پر اس طرح جوش مار رہی ہوگی جس طرح ہنڈیا میں ابال آتا ہے، وہ تباہی اور بربادی کے ساتھ آواز دے رہے ہوں گے، اور جب وہ ہلاکت کا لفظ بولیں گے تو ان کے سروں پر گرم پانی ڈال دیا جائے گا جس سے ان کے پیٹوں کے اندر کا سب کچھ اور چمڑے پگھل جائیں گے، ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے جن سے ان کی پیشانیاں چور چور ہو جائیں گی اور ان کے منہ سے پیپ نکلنے لگے گی، پیاس کی وجہ سے جگر پھٹ جائیں گے اور آنکھوں کے ڈھیلے چہروں پر نکل پڑیں گے اور رخساروں کے اوپر سے گوشت گر جائے گا اور ان کے اعضاء سے چمڑے اور بال بھی سب گر جائیں گے، جب ان کے چمڑے پک جائیں گے تو ان کو دوسرے چمڑوں سے بدل دیا جائے گا، ان کی ہڈیاں گوشت سے خالی ہو جائیں گی اور اب روحوں کا مرکز صرف رگیں اور پٹھے ہوں گے، اور اس آگ کی لپیٹ میں ان کی آواز آ رہی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی، اے لوگوں، ذرا سوچو، اگر تم ان کو دیکھو تو تمہاری کیا کیفیت ہوگی، حالانکہ ان کے چہرے کوئلوں سے بھی زیادہ سیاہ ہو گئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، زبانیں گنگ ہو گئیں، پٹھے اور ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ گئیں، کان کٹے ہوئے، چمڑے پھٹے ہوئے، ہاتھوں کو گردنوں سے باندھا ہوا، پاؤں کو پیشانیوں کے ساتھ جکڑا ہوا ہوگا، وہ آگ پر چہروں کے ساتھ چلتے ہوں گے اور لوہے کے کانٹے آنکھ کے ڈھیلے سے رونتے ہوں گے، آگ کا شعلہ ان کے اندر کے اجزاء میں دوڑتا ہوگا اور جہنم کے سانپ اور بچھو ان کے ظاہری اعضاء سے لپٹے ہوں گے، جو ان کے بعض حالات ہیں، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، اے اللہ پاک ہمیں شفاعت کرنے والوں کے سردار کی شفاعت نصیب فرما، अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के गम में बहने वाले आंसुओं के सदक़े जहन्नम के अज़ाब से नजात अता फरमा। आमीन बिजाही खातमिन नबीगीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन किराम, ये किस कदर ख़तरनाक जहन्नम के हालात हैं। हमें जहन्नम से डरना चाहिए, जहन्नम के अज़ाब से अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए। आयत नंबर 35 से ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह करीम अगले दर्स में अपना सबक अपना दर्स सुनेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।